بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31، اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب۔ نمبر 1، خلیفہ اول ابو بکر بن ابی قحافہ۔ نمبر 2، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب۔ نمبر 3، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان۔ نمبر 4، طلحہ بن عبید اللہ۔ نمبر 5، زبیر بن العوام۔ نمبر 6، سعد بن ابی وقاص۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن عوف۔ نمبر 8، ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر۔ نمبر 9، خالد بن ولید۔ نمبر 10، ابو ہریرہ دوسی۔ نمبر 11، عبداللہ بن عمر۔ اور نمبر 12، عبداللہ بن زبیر۔ مذکورہ افراد کو میں نے اہل سنت والجماعت کے بے شمار اقطاب کے درمیان سے اس لیے منتخب کیا ہے کہ انہی کے زیادہ فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں، یا ان کی روایات زیادہ ہیں اور بزوں میں اہل سنت انہی کی ذات سے علم کا سوتا پھوٹتا ہے۔ ہم ان قریب ہر ایک کے متعلق ایک مختصر بحث پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہر ایک نے عمدن یا جہالت کی بنا پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اس سے محقق کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اہل سنت والجماعت جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حویس کی پیروی کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ صحیح نمبر 1 ہے ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ۔ ہم اپنی دیگر کتابوں میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 احادیث جمع کر کے نظر آتش کر دی تھی، اور خطبے کے دوران کہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نقل نہ کرنا، اور اگر کوئی تم سے سوال کرے تو اس سے کہہ دو ہمارے تمہارے درمیان قرآن مجید ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکر نے نوشتہ لکھنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور عمر کے اس قول کی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہزیان بک رہے ہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اسی طرح علی علیہ السلام کی خلافت غصب کر کے آپ علیہ السلام کی خلافت سے متعلق نصوص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسامہ کی امارت اور ان کے لشکر میں شریک نہ ہو کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا علیہ السلام کو اذیت پہنچا کر اور انہیں دھمکی دے کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ مانعین زکوٰۃ مسلمانوں سے جنگ کر کے اور انہیں تہ تیغ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ فجات سلمہ کو جلا کر، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ مولفت القلوب کا حصہ نہ دے کر اور عمر کے قول کی تائید کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ عمر کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان تمام مخالفتوں سے اہل سنت کی صحاح اور تواریخ بھری پڑی ہیں۔ بس جب سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر نے سنت یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ علیہ السلام میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور فاطمہ علیہ السلام نے دنیا سے اس حالت میں رحلت کی کہ ابو بکر پر غضبناک تھیں، جیسا کہ بخاری نے تحریر کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جیش اسامہ میں شرکت نہ کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب صحابہ نے اسامہ کو امیر بنانے کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا اور ان کے لشکر میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام خلاف ورزیوں کے باوجود ابو بکر خلیفہ بن گئے تھے۔ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولفت القلوب کو حکم خدا سے ان کا حصہ دیا، لیکن ابو بکر نے انہیں اس حق سے محروم کر دیا جس پر قرآن کی نص موجود ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، چونکہ عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ابو بکر نے بھی دستکش ہو گئے۔ تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی سے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھیں اور لوگوں کے درمیان نشر کریں، لیکن ابو بکر نے ان حدیثوں کو جلا ڈالا اور ان کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی۔ ابو بکر قرآن کے بہت سے احکام سے ناواقف تھے۔ ان سے کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ جس کا حکم قرآن میں موجود ہے تو کہا میں اپنی رائے سے فیصلہ کر سکتا ہوں، اگر وہ فیصلہ صحیح ہوگا تو خدا کی طرف سے اور غلط ہوگا تو شیطان کی طرف سے۔ بریکٹ میں ہے تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن، تفسیر جلال الدین سیوطی۔ تمام مفسرین نے سورہ نساء کی اس آیت کے ذیل میں تحریر کیا ہے لِيَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ مسلمانوں کے اس خلیفہ کے بارے میں کیوں کر حیرت نہ ہو کہ جس سے کلالہ کا حکم پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ خدا نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کلالہ کو واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن خلیفہ کو ان دونوں سے سروکار ہی نہیں تھا۔ پھر خود ہی اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ شیاطین ان کی رائے پر مسلط رہتا ہے، اور یہ خلیفہ مسلمین ابو بکر کے لیے کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایسی باتیں بارہا کہی ہیں، میرا ایک شیطان ہے جو کہ بہکاتا رہتا ہے۔ واضح رہے علماء اسلام کا صریح فیصلہ ہے کہ جو شخص کتاب خدا کے بارے میں اپنی رائے سے کام لے وہ کافر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی رائے اور قیاس سے کچھ نہیں فرمایا۔ ابو بکر کہا کرتے تھے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر زبردستی نہ چلاؤ کیونکہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ بس جب ابو بکر میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کے انصار و مددگار یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں؟ شاید ابو بکر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے اتباع نہیں کر سکتے تھے کہ سنت انہیں یہ بتاتی کہ ان کا عمل رسالت مآب کے عمل سے بالکل مختلف ہے، جبکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ترجمہ ہے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، سورہ حج آیت نمبر 78۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے خدا تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تنگی کا نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ایک اور سورت کا ترجمہ ہے آیت کا خدا کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اور ایک اور آیت کا ترجمہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز رہو، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ابو بکر کا یہ قول کہ مجھ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی طاقت نہیں ہے ان آیتوں کی تردید کر رہا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلیفہ اول ابو بکر اس زمانے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو دور حاضر کے مسلمانوں سے کیوں کر قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن رہنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم تو ابو بکر کو ایسے آسان امور میں بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جن پر ناتواں اور جاہل بھی عمل کرتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے قربانی کو ترک کر دیا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قربانی کرتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ قربانی مستحب مؤکد ہے، پھر خلیفہ مسلمین نے اسے کیوں کر ترک کر دیا؟ محدثین اور امام شافعی نے کتاب الام میں بیان کیا ہے کہ بریکٹ میں ہے بحقی نے سنن الکبریٰ کی جلد 9 صفحہ 265 اور سیوطی نے جمع الجوامع کی جلد 3 صفحہ 45 پر نقل کیا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے، اور وہ اس خیال کے تحت کہ کہیں دیگر افراد ہماری اقتداء میں اسے واجب نہ سمجھنے لگے، یہ تعلیل باطل ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ لوگ قربانی کو واجب سمجھنے لگتے تو بھی کیا حرج تھا، جبکہ عمر نماز تراویح کی بدعت ایجاد کر دیتے ہیں جو کہ نہ سنت ہے اور نہ واجب، بلکہ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، اور آج اکثر اہل سنت نماز تراویح کو واجب سمجھتے ہیں۔ شاید ابو بکر و عمر قربانی نہ کر کے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ کر کے لوگوں کو اس شک میں مبتلا کرنا چاہتے تھے کہ جو فعل بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے وہ واجب نہیں ہے، لہٰذا اسے ترک کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ان کے اس قول کی تقویت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، اور ابو بکر کے اس قول کو بھی سہارا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نقل نہ کیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص ابو بکر پر قربانی والی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے احتجاج کرتا ہے تو ابو بکر صاف کہہ دیتے تھے مجھ سے تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان نہ کرو، مجھے تو کتاب میں اس کا حکم دکھاؤ کہاں ہے۔ اس کے بعد ایک محقق بخوبی اس بات کو سمجھ لے گا کہ اہل سنت کے یہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر متروک و مجہول رہی، اور انہوں نے اپنی رائے، قیاس اور استحسان کے ذریعے کیسے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بدل ڈالا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کو میں نے ابو بکر کے ان کارناموں سے نکالا ہے جو انہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انجام دیے ہیں، جیسے سنت کی اہانت، احادیث کا جلانا اور ان سے چشم پوشی کرنا۔ اگر ہم چاہتے تو اس موضوع پر مستقل کتاب لکھ دیتے۔ اتنے کم علم والے انسان سے ایک مسلمان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے جس کا یہ مبلغ علم ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا یہ برتاؤ ہے، تو اس کی پیروی کرنے والے کیوں کر اہل سنت کہلواتے ہیں؟ اہل سنت نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اسے نظر آتش کر سکتے ہیں ہرگز، بلکہ اہل سنت وہ ہیں جو اس کا اتباع کرتے ہیں اور اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ ایک سورہ کی چند آیات کا ترجمہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، پھر خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر رو گردانی کرو گے تو خدا کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32۔ یہ تھے پہلے ابو بکر، اور اب نمبر 2 پر ہیں عمر بن خطاب فاروق۔ ہم اپنی دیگر کتابوں میں تحریر کر چکے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے میں عمر بڑے جسور تھے۔ یہ وہ جری ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے دھڑک کہہ دیا تھا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، جو کہ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں، اسے اہمیت نہیں دی۔ اس لحاظ سے عمر اس امت کی گمراہی کا سبب بنے۔ بریکٹ میں اس کی دلیل قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکتب لکم کتاب لنا تزلو بعدہ ابدا، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر وہ نوشتہ لکھا گیا ہوتا تو امت کے دو افراد کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہوتا، لیکن عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نوشتہ نہ لکھنے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزیان کی تہمت لگائی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر اصرار نہ کریں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت کی گمراہی کا سبب عمر ہیں جس نے امت کو ہدایت سے محروم کیا۔ بریکٹ کلوز۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر نے فاطمہ زہرا علیہ السلام کی اہانت کی اور آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس وقت خوفزدہ کیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے گھر پر یورش کی اور گھر کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی۔ ہم اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ عمر ہی نے حدیث کی کتابیں جمع کر کے نظر آتش کر دی تھیں اور لوگوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ عمر نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کی، جیسا کہ جیش اسامہ میں شرکت نہ کر کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ابو بکر کی خلافت کو مستحکم بنانے کی غرض سے جیش اسامہ کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ مولفت القلوب کو ان کا حق نہ دے کر قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسی طرح متاع حج و متاع نساء کو حرام قرار دے کر قرآن و سنت کی مخالفت کی، 3 طلاقوں کو ختم کر کے 1 طلاق کو کافی بتا کر قرآن و سنت کی مخالفت کی، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں فریضہ تیمم کو ختم کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کی، مسلمانوں کی جاسوسی کا حکم دے کر قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسی طرح اذان سے 1 جزو ختم کر کے اور اپنی طرف سے 1 جزو کا اضافہ کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کی، خالد بن ولید پر حد جاری نہ کر کے قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جبکہ خود اسے حد کی اجرا سے خوفزدہ کر چکے تھے، جیسا کہ تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا حکم دے کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، بیت المال کی تقسیم کے سلسلے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے طبقاتی نظام کی بدعت جاری کی اور اسلام میں طبقہ بندی کو جنم دیا، مجلس شورا بنا کر اور ابن عوف کو اس کا رئیس مقرر کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اہل سنت والجماعت انہیں معصوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں عدل تو عمر کے مرتے ہی ختم ہو گیا تھا، اور جب انہیں قبر میں رکھا گیا اور منکر و نکیر سوال کرنے آئے تو عمر ان پر برس پڑے اور پوچھا تمہارا پروردگار کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کہتے کہ عمر فاروق ہیں کہ جس کے ذریعے خدا نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ کیا یہ بنی امیہ نے اسلام اور مسلمانوں کو مذاق نہیں اڑایا ہے؟ انہوں نے ایک سخت مزاج شخص کے لیے ایسے مناقب گھڑ دیے جو کہ مستقل طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا۔ بریکٹ میں ہے، مسلم نے اپنی صحیح میں موتا کے سلسلے میں ابن عباس اور ابن زبیر کا اختلاف درج کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع حج اور متع نساء دونوں پر عمل کرتے تھے، حج میں عمر نے دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ بریکٹ کلوز۔ گویا ان کی زبان حال مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ختم ہو گیا، اب ہمارا زمانہ ہے، اب ہم جس طرح چاہیں گے دین میں رد و بدل کریں گے اور شریعت بنائیں گے، اب تم ہمارے غلام ہو، تمہاری اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک رگڑی جائے گی اور رد عمل کے طور پر انتقام لیا جائے گا، تاکہ حکومت قریش ہی کی طرف لوٹا دی جائے، جس کی زمام بنی امیہ کے ہاتھوں میں رہے گی، جو کہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے مستقل طور پر لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب صدا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی مخالفت کی۔ تو اب یہ تعجب خیز بات نہیں ہے کہ قریش حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دے دیں اور انہیں اپنا قائد اعظم تسلیم کر لیں، کیونکہ وہ ظہور اسلام کے بعد قریش کی بولتی ہوئی زبان تھے اور ان کی طرف سے جھگڑنے والے تھے۔ اسی طرح وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ قریش کی برہنہ شمشیر اور ان کے خوابوں کی تعبیر کو وجود میں لانے کا مرکز اور حکومت تک ان کی رسائی کا ذریعہ اور ان کی جاہلیت والی عادتوں کی طرف پلٹانے کا سبب تھے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ ہم عمر کو ان کے زمانۂ خلافت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم علیہ السلام سے الگ ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں اور دیگر مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح خانہ کعبہ سے ملا دیا جس طرح عہد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام میں تھا، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں عرب نے مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کر دیا تھا جہاں آج ہے، لیکن بعد میں عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسی جگہ کر دیا تھا جہاں آج ہے، جبکہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانۂ ابو بکر میں خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ بریکٹ میں ہے طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 204 تاریخ الخلفاء حالات خلافت عمر بن خطاب۔ بریکٹ کلوز۔ کیا آپ عمر بن خطاب کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں جبکہ وہ جان بوجھ کر اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو کرتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے عمل کے مطابق کر دی تھی، اور عمر نے جاہلیت والی سنت کو زندہ کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام وہیں کر دیا جہاں زمانہ جاہلیت میں تھا؟ بس قریش عمر کو کیسے فوقیت نہ دیتے اور ان کے لیے ایسے فضائل کیوں کر گھڑتے جو خیالات کی سرحدوں میں مقید ہیں؟ یہاں تک کہ ان کے دوست ابو بکر کے جن کو عمر نے خود خلافت میں مقدم کیا تھا وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچے، اور پھر بخاری کی روایت کے مطابق ان کے بریکٹ میں ہے علم کے کنویں سے ڈول بریکٹ کلوز کھینچنے میں ضعف تھا، لیکن عمر نے ان سے لے لیا اور اسے آسانی سے کھینچ لیا، اور یہ ان بدعتوں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو کہ عمر نے اسلام میں ایجاد کی ہیں، اور یہ بدعتیں سب کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف ہیں۔ اگر ہم ان کی بدعتوں کو جمع کریں اور احکام کو یکجا کر دیں جو کہ انہوں نے اپنی رائے سے صادر کیے ہیں اور ان پر لوگوں کو زبردستی عمل کرنے کے لیے کہا تو دفتر کے دفتر وجود میں آ جائیں گے، لیکن ہمارے پیش نظر اختصار ہے۔ اور کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے عمر بن خطاب نے کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے مخالفت کی، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی امر کا اختیار نہیں ہے، اور جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اس بات پر آج اکثر لوگ بحث کرتے ہیں اور ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اہل سنت میں سے عمر کے یا ورد انصار نے ثابت کی ہیں، اور اب لاشعوری طور پر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں۔ اگر یہ باتیں جو عمر کے بارے میں کہی گئی ہیں سب جھوٹی ہیں تو اہل سنت کی سہائے کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اور پھر ان کے کسی عقیدے پر کوئی دلیل باقی نہ بچے گی، کیونکہ تواریخ کے اکثر واقعات اہل سنت کی حکومت کے زمانے میں لکھے گئے ہیں، اور ان لوگوں کے نزدیک عمر بن خطاب کا جو احترام و محبت ہے وہ سب پر آیا ہے۔ اور جب یہ بات صحیح ہے اور ناقابل تردید حقیقت ہے تو آج مسلمانوں کو اپنے موقف کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے عقائد کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس لیے آج کے اکثر محققین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی روایات اور ان تاریخی واقعات کو جھٹلاتے ہیں جن پر علماء و محدثین کا اجماع ہے، اگرچہ انہیں جھٹلانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اسی لیے وہ تاویل کیا کرتے ہیں اور ایسے واہیات قسم کے عذر و بہانے کرتے ہیں جن کی بنیاد علمی دلیل پر استوار نہیں ہوتی ہے۔ بعض نے تو ان بریکٹ میں عمر لکھا ہے کہ بدعتیں جمع کر کے ان کے مناقب میں شامل کر دی ہیں۔ شاید خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی مسلمانوں کی مصلحت سے ناواقف تھے، اسی لیے تو وہ ان بدعتوں سے غافل رہے، استغفر اللہ۔ چنانچہ عمر ابن خطاب نے ان مصلحتوں کا انکشاف کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دیا۔ ہم بہتان عظیم، کھلے کفر، رائے خطا اور فکری لغزشوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، اور جب عمر جیسا اہل سنت والجماعت کا امام و قائد ہے تو میں ایسی سنت اور ایسی جماعت سے خدا کی بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے سنت خاتم النبیین، سید المرسلین، سیدنا محمد و علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام طاہرین کے رستے پر موت دے۔ آمین۔